بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چند مقدمه خدمتتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے موضوع کی وضاحت میں چند ابتدائی نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا.
یکی از موضوعات مقدمه ما این است که بدانید ظهور حضرت قائم سلام الله علیه از مسائل غیبیه اسلامه.
پہلا نکتہ جو اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام اسرا علیہ السلام کی غیبت کا جو مسئلہ ہے وہ خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے.
مقدمه دوم که از مباحث اعتقادی ماست.
دوسرا نکتہ ہمارے اعتقادی عقیدتی مسائل سے تعلق رکھتا ہے.
و چون از مسائل غیبیه و اعتقادی است اظهار نظر به ذرس قاطع چیز پسندیده ای نیست.
چونکہ غیبت امام کا تعلق خداوند عالم کے غیب سے یا اسرار سے ہے اور دوسری طرف ہمارے اعتقاد اور عقیدے کا بھی حصہ ہے، لہذا چونکہ اس کا تعلق غیب سے بنتا ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا زیادہ اچھا نہیں ہے.
اے کاش برای مسائل این چنینی یہ شورای نگہبان امامی داشتیم.
کاش اس طرح کے ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی ہوتی کہ جیسے ایران کے قوانین کے اندر ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایک کیبنٹ ہے جو ایکسپرٹس پر مشتمل ہے اور وہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں قوانین ہوتے ہیں ان کو چیک کرتی ہے کہ یہ اسلامی حکم کے مطابق ہے یا نہیں. فرمارہے ہیں کہ کاش اس مسئلے میں بھی کوئی شورا نگہبان ہوتی کہ جو ان مسائل کو دیکھتی.
تو ہر کسی ہر چمی خواہد نہ گوید،
اور اس کی بھی وجہ اس لیے پیش آ رہی کہ تاکہ اس بارے میں یعنی امام کے بارے میں جو جس کے دل میں آتا ہے بولتا ہے ایسا نہ ہو.
در مجلس شورای اسلامی ایران با اینکه دانشمندان و فضلایی از حوزه هستند اما مصوباتش بایستی از شورای نگهبان بگذرد و شورای نگهبان تایید کند.
ایران کی پارلیمنٹ میں جو ممبرز ہوتے ہیں حالانکہ ان میں دیندار لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، چیزوں کو معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شورائے نگہبان کا ایک ادارہ موجود ہے کہ جو ان کی طرف سے بنائے گئے قوانین کو چیک کرتا ہے کہ اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں.
ان جناب آقای قرائتی یہ تفسیری دارن ظاہراً به نام تفسیر نور.
آقای محسن قرائتی جو ایران کے ایک معروف اسکالر ہیں، مفسر ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر نور کے نام سے.
ایشون میگفت تفسیر من شورائے نگہبان داره.
انہوں نے اپنی تفسیر کے بارے میں کہا کہ میری تفسیر کے لیے بھی ایک شورائے نگہبان کا ادارہ موجود ہے.
آیت اللہ حاج آقا مہدی روحانی و آیت اللہ آقای احمدی میانجی ان دوتا شورائے نگہبان قانون تفسیر میں حاج آقا
مہدی روحانی اور احمدی میانجی کے نام سے دو افراد ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ میری تفسیری نکات کی شورائے نگہبان کا کام انجام دیتے ہیں.
در مسائل این چنینی که هم از مسائل غیبیه اسلامه هم جز مسائل اعتقادی است هر کسی هر حرفی نزند.
کاش کہ ایسا ہو سکے کہ جو مسائل عالم اسلام کے ایسے ہیں کہ جن کا ایک تعلق عالم غیب سے ہے، اسرار سے ہے، اور اس کا انسانی عقیدے سے بھی تعلق ہے، اس کے بارے میں ہر کوئی اپنی بات نہ کرے،
بلکہ مباحثی کہ باید مطرح بشود ارائه بشود به این شورای نگهبان، این شورای نگهبان صحت او رو تایید کنه بعد گفته بشه.
اور اس طرح کا کوئی ادارہ ہو، کچھ افراد ہوں، کچھ ایکسپرٹس ہوں کہ جن کے پاس لوگ اپنی کی جانے والی باتوں کو لائیں، ان کے سامنے بیان کریں کہ ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے، ہم نے یہ چیز سمجھی، اور وہ اس کی تائید کریں، پھر بات آگے بڑھے.
چون مسئلے اس باید دقت بشه.
خب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے.
حالا ما میخواییم با بضاعت کممون در بعضی از این مسائل مقداری عرائضی خدمتون داشته باشیم.
ہم اپنی توانائی اور صلاحیت کے مطابق ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں.
یکی از مسائل عمده ای که در ادیان مطرحه مسئله آخر الزمانه.
ادیان الہی میں جو ایک مسئلہ جس کے اوپر تقریباً ہر دین نے گفتگو کی ہے، وہ اینڈ آف دا ٹائم کے حوالے سے بات ہے کہ آخری زمانہ کیا ہوگا، کیا خصوصیات ہیں، بیان کیا ہے.
ادیان الہی ان آخر الزمان رو دارن.
ہر الہی اور آسمانی دین کے اندر آخری زمانے میں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے.
ما ہم تعبیری به عنوان آخر الزمان داریم.
ہمارے یہاں روایات میں بھی آخری زمانے سے متعلق روایات اور اس کی تعبیریں ملتی ہیں.
خوب دقت کنید اینی کہ میگم،
یہ جو میں آپ کے سامنے نکات پیش کر رہا ہوں اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا.
عنوان آخر الزمان بر سه مقطع از تاریخ اطلاق شده در روایات ما. عنوان آخر الزمان بر سه مقطع تاریخی اطلاق شده در روایات ما.
اگر ارشاد فرمایا کہ ہماری روایات کے اندر آخر الزمان کی جب بات کی جاتی ہے، آخری زمانے کی بات جب کی جاتی ہے، تو اس میں تین ادوار ہیں جن کو بیان کیا گیا، تین دور ہیں.
ولذا اگر کسی توجه به این سه مقطع و این اطلاق آخر الزمان بر این سه مقطع نداشته باشه، نتواند جدا سازی کنه، کمیتش لنگ در شناخت روایات مربوط به آخر الزمان.
اور اگر کوئی شخص آخری زمانے کو سمجھنا چاہتا ہو لیکن ساتھ ساتھ ان تین دور کو، جو تین ادوار ابھی بیان شاید کیے جائیں، ان کو نہ پہچانتا ہو، ان کو الگ الگ پرکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو آخری زمانے کے حوالے سے نتیجے پہ نہیں پہنچے گا.
چه اونایی که کتاب نوشتن راجع به آخر الزمان،
چاہے وہ لوگ کہ جنہوں نے آخری زمانے کے حساب سے کتابیں لکھی ہوں،
چه اونایی که راجع به آخر الزمان حرف زدن،
یا وہ افراد کہ جنہوں نے کتاب تو نہیں لکھی لیکن بہرحال گفتگو کی ہے آخری زمانے پر.
ببینید، یا من باز شب گذشته عرض کردم، من نمیخوام خطاب بخونم، من میخوام چیزی تحویلتون بدم.
کل رات بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ میں خطابت نہیں کرنے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ آپ کے حوالے کر کے جاؤں.
رضا شاید یہ قدر این مباحث خسته کننده و ملال آور باشه براتون.
کیوں یہ بات عرض کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح کی گفتگو ہو جو لوگوں کو پسند آ رہی ہو تو وہ خطابت ہی کہلاتی ہے، کہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نعرہ لگتا ہے، لیکن جب کوئی تحقیقی مطلب ریسرچ کے بعد دیا جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ تھوڑا سا لوگوں کی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے.
خلاصے سے اطلاق برای آخر الزمان برای سے دورے تاریخی،
بس آخری زمانے کے اعتبار سے تین زمانوں کو کہا گیا کہ یہ آخری زمانے کا مصداق ہے.
از زمان نبی اکرم تا قبل از غیبت بهش گفته میشه در روایت آخر الزمان.
پہلا زمانہ جو اسلامی روایات کے اندر، ہماری روایت کے اندر آخری زمانے سے متعلق ہے، وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے تک کو کہا جاتا ہے آخری زمانہ.
خب باید این روایات دید آیا مال کدوم مقطع ہے، مال این مقطع ہے.
یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آخری زمانے کے اعتبار سے روایتیں بیان کی گئیں کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس دوران کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ کی بعثت سے غیبت امام تک.
مقطع دوم از غیبت شروع می شود تا ظهور.
دوسرا جو زمانہ بیان کیا جاتا ہے آخری زمانے کے اعتبار سے، وہ کہا جاتا ہے کہ امام کے جو ہے وہ غیبت سے لے کر اور ظہور تک کا زمانہ.
مقطع سوم از ظہور تا انقراض.
اور تیسرا زمانہ ظہور کے بعد کا زمانہ ہے.
و این مجموعه روایات که هست، یک آدم خبیر مطلع متتبع باید ببیند که این روایات مال کدام یک از این مقاطع هست.
پس ایک تحقیق کرنے والے کو، جستجو کرنے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آخری زمانے کے اعتبار سے روایتیں بیان کی گئیں وہ ان تین جو ادوار بتائے گئے ان میں سے کس کے مطابقت رکھتے ہیں.
اگر ما این سه مقطع رو از هم جدا نکنیم، روایاتش رو در تطبیق نگاه نکنیم و ملتفت نشیم، یک سردرگمی و گیجی خواهیم داشت.
اگر ہم ان تینوں زمانوں کو الگ الگ کر کے نہ دیکھیں، الگ الگ نہ دیکھیں ان روایتوں کو جو ان زمانوں کے متعلق ہیں، ان کو الگ الگ نہ کر پائیں تو ہمارا سر چکرا جائے گا، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے.
خب پس حالا ما راجع به آخر الزمان چی گفتیم؟
ہم نے آخری زمانے کے حوالے سے کیا بات کی؟
سه تا اطلاق برای آخر الزمان، برای سه مقطع تاریخی.
آخری زمانے کی جب گفتگو ہماری روایت میں کی جاتی ہے تو اس کے لیے تین دور بتائے جاتے ہیں.
در ذہنتوں میمونے اینا یا نا؟
یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی یا نہیں؟
یک، از زمان حضرت تا قبل از غیبت.
پہلا زمانہ جو آخری زمانے کے اعتبار سے بتایا گیا ہمارے یہاں، رسول اللہ کی بعثت سے لے کر امام زمانہ کی غیبت تک.
دو، از غیبت تا ظہور.
دوسرا زمانہ غیبت سے ظہور تک کا زمانہ ہے.
سے ظہور تا انقراض.
اور تیسرا زمانہ امام کے ظہور کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ.
ہر مقطعی روایات خاص خودش رو داره
اور ہر زمانے کی اپنے حساب سے روایات الگ ہیں.
خب حالا بگذاریم، به اینامون خیلی کار نداریم، گفتم فقط تو ذهنتون باشه.
میں بہت زیادہ ان چیزوں کی وضاحت نہیں دے رہا، بس چاہتا تھا کہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کروں، بتاؤں کہ یہ تین زمانے آخری زمانے کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں.
حال میخوایم تسامح کنیم، بگیم آخر الزمان.
ہم ابھی کسی دور کو، خاص دور کو ذہن میں نہیں رکھتے، یعنی نہ زمانے بعثت سے لے کر غیبت تک، نہ غیبت سے ظہور تک، نہ ظہور سے قیامت تک. ہم کسی خاص زمانے کو ذہن میں نہیں رکھ رہے، فقط ہم بات کر رہے ہیں آخری زمانے کی.
خب الان داره بحث میشه با اوضاعی که در عالم داره به وجود میاد.
ابھی ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں پہ، دنیا میں آنے والی ان حالات اور تبدیلیوں پہ کہ جو دنیا میں رونما ہو رہی ہیں.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده،
جو کچھ ایران میں ہوا، انقلاب آیا.
اون چیزی که در عراق اتفاق افتاده،
جو عراق کے اندر ہوا.
اون چیزی که در خاورمیانه اتفاق افتاده،
جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہوا اور ہو رہا ہے.
اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاده،
جو اس وقت سیریا کی حالت ہے.
اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده،
جو حالات اس وقت افغانستان میں ہیں.
این مجموعه ها رو ما داریم به یه شکلی آدرس میدیم که هان آمدن حضرت نزدیک نزدیکه.
ہم ان تمام ہونے والی تبدیلیوں، حالات کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہنوں کو نزدیک کرتے ہیں اس بات سے کہ ہاں یہ وہ حالات نظر آتے ہیں کہ جس میں امام کے آنے کی خبر دی گئی ہے.
کہ ان آقا امام زمان الان نزدیک دروازه های مکه، 313 نفر هم آمدن اتاق گرفتن تو هتل های مکه، آمدن که بیان دو ما هم الحمدلله رب العالمین بعدم کیف کنیم.
مطلب این حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس طرح سے بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف مکے میں آ چکے ہیں، ان کے 313 اصحاب خاص بھی مکے کے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بس کچھ دیر بعد باہر نکل کے آئیں گے.
بعد ہم دوستان بنشینم پس چرا نیاما؟
اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے شرائط فراہم تھیں کیوں نہیں آئے؟ اب
مسائل غیبیه که در اختیار ما نیست، ما هم احاطه برش نداریم، در اونجا اظهار نظر کردن های قطعی پسندیده نیست.
وہ غیبی اسرار اور باتیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، چونکہ غیب سے واقف نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی چیز کو یقین سے کہنا، قاطعیت سے کہنا یہ اچھی چیز نہیں.
بله ممکن ہے ادعی کیف بکنن بگن بہ بہ نزدیک ہے،
ممکن ہے بعض لوگ ان باتوں سے خوش ہو جائیں کہ واہ بھئی بہت سے کہنے والے کہہ رہے ہیں نزدیک ہے.
بعد از مدتی ہم میگن نشد، خب چیکار کنیم؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہوا تو اب کیا کریں.
من دو تا چیز رو بهتون بگم، یکی این که تئوری های تولیدی جهان رو با روایات هی نخواهید تطبیق کنید، این اشتباهه.
میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اور حالات ہیں اور نظریات ہیں، ان کو جو روایات آپ کو بیان کی گئی ہیں ان روایات کی روشنی میں نہ دیکھیے، اس کی بیس پہ ایک نظریہ نہ بنائیے.
یہ فرضیہ علمی دانشمند اروپائی میده، یہ روایت پیدا میکنه، آقا میگه اسلام هم همینو میگه.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ممکن ہے کوئی محقق آئے یورپ سے آئے اور آنے کے بعد آپ کی انہی روایات کو جن کے ذریعے سے آپ کسی جگہ کے بارے میں نظریہ بنا رہے ہوں گے لے کر جائے، کہ دیکھو اسلام تو اتنا سطحی مذہب ہے، یہ بات کرتا ہے. بہ
بہ عجب دینی ماشاءاللہ،
دین کا مذاق اڑے گا کہ کیسا دین ہے.
بعد از مدت یکی میاد اون نظریه و تئوری رو میشکنه، رد میکنه،
اس کے بعد کسی اور کا نظریہ آئے گا، چونکہ کوئی بنیاد تو تھی نہیں، دوسرا شخص آئے گا وہ اپنی مطابق ایک نظریہ بنا کے پیش کرے گا، پچھلا نظریہ باطل ہو جائے گا. دنبال یہ
روایت دیگه میگردیم کہ با اون تطبیق بکنے،
اس کے بعد اس شخص کی جو نظریہ ہوگا اس کی نگاہ میں دو پہلی والی روایت باطل ہو جائے گی.
یکی از کارهایی که الان بعضن بعضی از این روشن فکرها دارن تو تلویزیونی ها تو مباحث انجام میدن و این نیست الا تخریب عقاید اسلامی.
اور آج کل کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے انٹلیکچوئل افراد ہیں کہ جو دانشوری کا نعرہ لگا کر ٹی وی پر آتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، یہ سوائے عقائد کو خراب کرنے کے کچھ اور نہیں کر رہے.
چرا؟ چون میگه این که نشد، اون که نشد، اون که نشد، بجی شد، این تطبیقا کجا رہا؟
اس لیے کہ جب ان کی باتوں کو انسان سن رہا ہوتا ہے جو اتنی یقین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد جب ان چیزوں کے آثار نظر نہیں آتے لوگ پریشان ہوتے، کہتے ہیں بھائی اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی، اس نے جو کہا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، پھر ہو کیا رہا ہے؟
توجہ ہم نیست، یا بعضا ممکن ہے بعض یا متوجہ باشم.
اب توجہ کی ضرورت ہے، ممکن ہے بعض لوگ بعد میں توجہ کریں اس پہ.
آخر الزمان بگذاریم، آخر الزمان. ببینید من امشب براتون 29 تا سوال راجع به آخر الزمان، شرایط ظهور، علائم ظهور، 29 تا سوال رو مطرح میکنم، به 5 تا سوالش جواب میدم.
میں آج آپ کے سامنے 29 سوالوں کو بیان کروں گا جس کے اندر شرائط اور علائم ظہور کے حوالے سے بات ہوگی، اور ان 29 میں سے 5 سوالوں کا فقط جواب دوں گا.
6-7 از این سوالات مربوط به آخر الزمانه، 7-8 از این سوالات مربوط به آخر الزمانه،
7-8 سوالات کا تعلق، ان 29 سوالوں میں سے 7-8 سوال کا تعلق آخری زمانے سے،
15-16 تا مربوط به دوران شرائط ظهوره،
اس کے بعد 15-16 سوال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شرائط ظہور سے ہے،
و مقداری هم مربوط است به علائم ظهور،
اور جو بچ جائے گی تعداد وہ ظہور کی علامتوں سے متعلق.
یادتون باشه شرائط ظهور با علائم ظهور خیلی فرق داره.
اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اس بات کو کہ علامتوں میں اور شرائط میں بہت فرق ہے.
خب حالا سوالات رو،
سوالات کو دیکھتے ہیں.
اما آخر الزمان یعنی چه؟ این رو به جواب دادیم.
خب آخری زمانے سے کیا مراد ہے؟
آیا ما در آخر الزمان هستیم؟
کیا ہم آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں؟
یک سوال،
یہ ایک سوال ہے.
آخر الزمان یعنی چه؟
آخری زمانے سے کیا مراد ہے؟
آیا ما در آخر الزمان هستیم؟
اور کیا ہم اسی آخری زمانے میں ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟
این یک سوال است، باید از شماها باشه.
یہ ایک سوال،
جوابش از ما بخواید.
یہ سوال آپ کی طرف سے، جواب انشاءاللہ میں دوں گا اس کا.
ایبی ندارد که. سوال دوم، مراد از گسترش و فراگیر شدن ظلم و فساد و بیعدالتی در آخر زمان پیش از ظهور حضرت چیه؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ آخری زمانے میں، جس کو کہا گیا کہ آخری زمانے میں یعنی ظهور سے پہلے، دنیا میں ظلم و جور ستم جو ہے وہ پھیل چکا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے کہ ظلم و ستم بڑھ چکا ہوگا پوری دنیا؟
ما کہ الان میبینیم الحمدللہ در مقابل ظلم و ستم تا قبل خیلی بہتر دارن میستن.
مثلا آج کی دنیا میں اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم اور استکبار کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی طاقتیں پہلے سے بہتر مقابلہ کر رہی ہیں.
بیداری اسلامی وجود
آمده، ہم نے پورے خطے میں دیکھا کہ اسلامی بیداری کی لہر دوڑ پڑی ہے.
الان تا 40 سال قبل وضعیت ما خیلی بهتره.
40 سال کی نسبت آج ہم لوگ بہتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں.
آشنائی مردم با دین و خدا و پیغمبر دارن بیشتر شده.
آج کے دور میں لوگوں کی مخصوصا نوجوانوں کی خدا سے تعلق رابطہ خدا سے محبت بڑھ گئی ہے.
این که در روایات داریم حضرت قبل از این که می آیند ظلم و فساد و زندقه و تجاوز و اینا همه جا رو می گیره یعنی چه؟
یہ جو بیان کیا گیا کہ امام کے ظہور تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں ظلم و ستم بھر چکا ہوگا اس سے کیا مراد ہے؟
این ایک سوال است که باید بشود و جواب درست باید داده بشود.
یہ ایک سوال ہے کہ جس کو پوچھنا چاہیے اور اس کا صحیح جواب بھی ملنا چاہیے.
در روایات داریم که دینداری در آخر الزمان مثل آتشی است که در کف دست انسان بخواهد بگیرد. این یعنی چه؟
بعض روایتوں نے بیان کیا کہ آخری زمانے میں اپنے دین کو محفوظ رکھنا ایسا ہوگا جیسا جلتا ہوا دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا.
چرا دینداری در آخر الزمان سخت تر از دینداری در قبل از آخر الزمان ہے؟
کیوں آخری زمانے میں جو دین پر باقی رہنا ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا، کیوں یہ اس آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا اور باقی رکھنا پچھلے زمانے کی نسبت مشکل ہے؟
این کہ برام اب میخونن روایاتی رو که روزگاری میاد زمانی میاد بر امت که لا یبقا من الاسلام الا رسمه ولا من چی الا اسمه. این یعنی چه؟ من القرآن الا اسمه. این یعنی چه؟
یہ جو روایت بیان کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگوں کے اوپر کہ دین سے فقط رسم باقی رہ جائے گی، قرآن کا فقط نام باقی رہ جائے گا، ان چیزوں سے مراد کیا ہے؟
آقا منظور از آرمگدون چیه؟ اینا مال آخر الزمانه.
آرمگدون کے نام سے جو چیز ہے، نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ آخری زمانے سے متعلق ہے.
البتہ آرمگدون یک شہری در سوریه بین سوریه و اسرائیل و بله لبنان.
آرمگدون کے نام سے ایک شہر ہے جو سوریہ اور اسرائیل کے درمیان ہے
کہ در اونجا جنگی می شود و مراد چیه اینا توضیح باید داد.
اور وہاں ایک جنگ بپا ہونی ہے، وہ جنگ کیسی ہوگی، کس کی ہوگی، اس کے بارے میں وضاحت چاہیے.
این جامعه تشنه انتظار منتظر باید این چیزا رو سوال کنه، این جوابا رو بگیره.
منتظر کا، امام عصر کا انتظار کرنے والے معاشرے میں ان سوالوں کو آنا چاہیے، ان کے جواب طلب کرنے چاہیے.
این جامعه ای که الان در زمان غیبت داره و در آخر الزمان داره زندگی میکنه باید این رو بدونه که دیگران هم دارن برای آخر الزمان فیلم میسازن.
وہ معاشرہ، وہ افراد کے جو امام عصر کے منتظر ہیں، آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خیال میں منتظر ہیں، انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فقط یہ منتظر نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، اس کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، فلمیں بھی بنا رہے ہیں.
الان سرمایہ گذاری کلانی آمریکا کرده در سینما ہالی وود برای تسخیر آینده جهان به دست همین آقایون.
امریکہ نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے جو ہالی ووڈ میں کی جاتی ہے، ہر سال وہاں پہ ایسی فلمیں بنتی ہیں کہ جن فلموں سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آئندہ دنیا کا مستقبل ان کے ہاتھوں سے رقم ہونا ہے.
بین کہ در آخر الزمان یہ آقایی میاد دنیا رو زیر و رو میکنه، متحول میکنه، متغیر میکنه.
مثلا ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آنے والا شخص آئے گا آئندہ اور پوری دنیا کے نظام کو پلٹ کے رکھ دے گا.
این سوالات است که باید جامعه شیعه منتظر از ماها داشته باشه و ما هم باید جواب اینها رو داشته باشیم.
یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ایک منتظر معاشرے میں اس کے افراد میں ہونے چاہیے اور اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے.
این تا این مال آخر الزمان،
یہ آخری زمانے کے اعتبار سے بات تھی.
برمیگردیم به یہ مسئلے دیگه،
ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں.
علائم و شرائط،
علامتیں اور شرائط.
دوستان من، برادران من، دقیقاً باید شرائط و علائم رو از هم جدا کنیم.
عزیزوں، دوستوں، علامتوں کو اور شرائط کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنا ضروری ہے.
یادتون باشد شرائط معنایی دارد، علائم معنای دیگه دارد.
ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ علامتوں کے اپنے معنی ہیں اور شرائط کے اپنے معنی ہیں.
اونایی چیزایی که شرائط ظهورن، مادامی که همشون در یک زمان با هم محقق نشوند معنا ندارد ظهور محقق بشود.
ایک بنیادی فرق اور نکتہ علامت اور شرائط میں یہ ہے کہ شرائط جب تک، جو بتائی گئی ہیں شرائط، جب تک وہ تمام شرائط ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ساتھ نہیں ملیں گی، ظہور نہیں ہوگا.
شرائط ارکان مقومہ هستند.
شرائط اس ظہور کا بنیادی زمینہ فراہم کرنے کے لیے بنیادی شرائط ہیں.
اما علائم انچنین نیست،
علامت ایسی نہیں ہے.
ممکن ہے یکیش امروز واقع بشه، یکی 100 سال دیگه، یکی 500 سال دیگه، یکی 600 سال دیگه، یکی روز بعد از ظهور.
شرائط اور علامتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ شرائط کا ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو ظہور نہیں ہوگا. علامت ایسی نہیں ہے، علامت ممکن ہے کوئی آج پوری ہو جائے، کوئی 10 سال بعد پوری ہو، کوئی پہلے ہو چکی ہو، ممکن ہے کوئی ظہور کے بعد پوری ہو.
عزیزان من، اگر نتوانیم اینها رو شرایط رو از علائم تفکیک کنیم، باز میمونیم توش.
عزیزان اگر ہم نے علامتوں اور شرایط کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا، توجہ نہیں کی، تو ہم رہ جائیں گے معاملے میں.
اون وقت در این زمینه سوالاتی باید مطرح بشه،
اور اسی حوالے سے شرائط اور علائم کی بحث کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں.
یک، اساس و بنیان حرکت حضرت مهدی و نهضت او و انقلاب او و ثوره او آیا بر پایه معجزه است یا نه، باید مسیر طبیعی خودش رو بگذرونه؟
پہلا سوال جو اس حوالے سے آئے گا سامنے وہ یہ آئے گا کہ آیا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کے لیے جو انقلاب بپا ہونا ہے، یہ انقلاب بپا ہونا اور انقلاب کا زمینہ جو فراہم ہوگا، یہ معجزاتی طور پر ہوگا، خداوند عالم کی جانب سے خاص تصرف کے تحت ہوگا، یا نہیں، جو اپنی ایک نیچرل سائیکل ہوتی ہے انقلابات کی، اسی تحت ہوگا؟
مثل انقلابای دیگه کہ مقید به شرائطی است کہ بعد از تحقق اون شرائط انقلاب محقق می شود.
جیسے دوسرے انقلاب ہوتے ہیں زمانوں کے، کہ جب تک ان انقلابات کی شرائط میسر نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا. آیا یہ انقلاب بھی ایسا ہی ہے؟
خواہیم گفت کہ آمدن حضرت و حکومت، تشکیل حکومت او و انقلاب او معجزه نیست.
انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ امام عصر کا آنا، ان کا انقلاب، ان کی حکومت ایک معجزہ نہیں ہے،
بلکہ ایک مسیر طبیعی،
بلکہ ایک طبیعی نیچرل ایک عمل ہے جو جاری ہے.
او خود معجزہ است، اما آمدنش و انقلابش معجزہ نہیں.
ان کی اپنی ہستی مبارک ہے اور معجزہ ہے، لیکن ان کا انقلاب معجزے پر مشتمل نہیں ہوگا.
ہمانند نہضت رسول نبی اکرم،
بالکل اسی طرح کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی.
معجزہ حرکت ابن پیغمبر اکرم، انقلاب پیغمبر اکرم و دیگر انقلاب ها بر اساس یک سری مقدماتی است که شرایطی است که با تحقق اون شرایط انقلاب محقق میشه.
رسول اکرم کا انقلاب بھی اسی طرح تھا جیسے دوسرے انقلابات، کہ اس کے لیے کچھ شرائط لازمی تھیں، جب وہ شرائط پوری ہو گئیں تو وہ انقلاب بپا ہوا.
پس باید از ما بپرسید آقا این شرائط چی ہیں؟
بس اب جب یہ
واضح کنید،
اب جب طے ہو گیا کہ امام عصر کا انقلاب اور حکومت اور آنا شرائط سے متعلق ہے، تو پھر پوچھنا چاہیے وہ شرائط کیا ہیں،
تا ما به دنبال تحقق این شرائط باشیم.
اور کیوں ہم پوچھیں اس سوال کو؟ تاکہ پھر ہم ان شرائط کی تیاری میں لگیں اور ان شرائط کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
تا حضرت بیاین،
تاکہ امام تشریف لائیں
و از ما بپرسید مراد از علامت ها چیه، اونم برامون شرح بدید.
اور یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ علامتوں سے کیا مراد ہے.
سوال دیگر، برای آنکه ظهور امام علیہ السلام واقع شود چه شرایطی باید ایجاد کنیم ما؟
بس ایک اور سوال یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے کن شرائط کو ہمیں پورا کرنا ہوگا.
سوال دیگر، با توجه به اینکه امام ظهور نمی کنه مگر اینکه جهان پر از ظلم و جور بشه.
ایک اور سوال یہ ہے کہ امام کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک دنیا ظلم و ستم سے بھر نہیں جائے گی.
خب اگر بناس دنیا پر از ظلم و جور بشه، پس ما صبر بکنیم تو دنیا پر از ظلم و جور بشه دیگه.
اگر یہ طے ہے کہ امام کا ظہور ظلم و ستم کی بھری ہوئی دنیا پر ہی ہوگا، تو پھر ہم صبر کرتے ہیں، ظلم و ستم کے اوپر کچھ نہیں کرنا چاہیے.
بابا مل از ظلمم و جورا پس باید محقق بشه. خب این روایات این بخش و اون روایاتی که میگه آماده بشید، منتظر باشید، مهیا کنید، با اونها چه کار کنید؟
بس اگر ایک طرف اس روایت کو دیکھیں گے جس میں کہا کہ جب تک دنیا ظلم و ستم سے بھر نہیں جائے گی، امام تشریف نہیں لائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہمیں ظلم و ستم پر چپ رہنا چاہیے. جبکہ دوسری طرف کہا گیا روایتوں نے کہ امام کے آنے کے لیے تیاری کرو، آمادگی کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. ان دو روایتوں کو کیسے جمع کریں گے؟
سوال دیگر، آیا با توجه به شرایط کنونی عالم زمینه و برای ظهور حضرت آماده شده یا نه؟
ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی جو دنیا کی حالت اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے مجموعی طور پر، اس صورتحال میں کیا امام کے ظہور کی شرائط پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟
داریم میبینیم داره مسائل اتفاق میفته، این شرائط واقع شده یا نه؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسائل ہو رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا شرائط پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں؟
ببینید این مباحثی که من دارم مطرح میکنم مال اینه که میخوام خیلی عرشی به مسئله نهضت حضرت و انقلاب حضرت نگاه نکنید تا برید تو خونه بنشینید بگید دستی از غیب برون آید و کاری بکند ما هم تو خونه همون بنشینیم.
میں جو ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم امام عصر کے ظہور، ان کی دنیا میں آنے کے حوالے سے فقط الہی نگاہ نہ رکھیں، یعنی ایسا نہ چاہیں کہ خدا ہی کی طرف سے سب کچھ ہوگا، عرش سے ہی امکانات فراہم ہوں گے. اب جبکہ عرش سے ہی سارے کام ہونے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم گھر میں بیٹھ جائیں.
سوال دیگر، دنیا و مردم دنیا باید چه شرائطی داشته باشن تا حضرت بیاد؟
ایک اور سوال یہیں سے نکلتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے لوگوں میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ امام تشریف لا سکیں.
سوال دیگر، آیا امام آمدنی است یا آوردنی است؟ مهمه این.
یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو کل بھی آغا نے بیان کیا تھا کہ آغا اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا امام کو لایا جانا ہے یا امام خود آئیں گے.
یہ مسئلہ خیلی مهم ہے، امام آمدنی است یا آوردنی است؟
امام آئیں گے یا امام کو ہم لائیں گے؟
اگر آمدنی باشه ما بریم تو خونه بنشینیم.
اگر پہلی چیز ہو کہ امام نے آنا ہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں.
اگر آوردنی ما باید چیکار بکنیم؟
لیکن اگر دوسری بات ہے کہ امام نے آنا نہیں ہے، ہم نے لانا ہے انہیں، اب کیا کریں؟
عزیزان من، این سوالات است که من از مشرب امام خمینی به دست آوردم.
عزیزوں، میں ان سوالات کو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ امام خمینی کے مشرب سے، امام خمینی کے راستے سے میں نے ان چیزوں کو حاصل کیا اور بیان کر رہا ہوں.
امام آمدنی است یا آوردنی است؟
یعنی امام آنے والے نہیں ہیں، امام لائے جانے والے ہیں.
سوال دیگر، چرا حضرت ظہور نمی کنے؟
ایک اور سوال یہ کہ امام اب تک ظہور کیوں نہیں فرماتے؟
آیا مانع عمدہ چیئے؟
کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے؟
نبودن یاران صدیق یا چیز دیگر؟
کیا سچے سپاہیوں کی کمی ہے یا کچھ اور ہے؟
یا خرابی ماها؟
یا ہماری خرابی ہے؟
سوال دیگر، انقلاب اسلامی امام خمینی چه نقشی در ظهور حضرت داره؟
اگلا سوال یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کا امام زمانہ کے ظهور اور اس انقلاب میں کیا کردار ہے؟
سوال دیگر، با وجود پیشرفت علم و صنعت و تکنیک امام زمان با چه چیزی می جنگه؟
اگلا سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے بعد، ٹیکنالوجی کے پھیل جانے کے بعد، امام زمانہ کی جنگ کن ہتھیاروں پر مشتمل ہوگی؟
اون چه که در این بخش گفتیم سغریات کلی شرائط،
یہ جو کچھ ہم نے اب تک بیان کیا یہ شرائط کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی مقدمہ تھا.
حالا میرسیم به علائم، اینا همه فهرست ها،
یہ بہت تفصیلی فہرستیں ہیں.
یادتون باشه ما فعلا بحث نکردیم، داریم فہرست میگیم.
ہم نے فقط نکتہ وار، فہرست وار آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وضاحت نہیں کی.
من دارم این فہرست رو جلوتون میگذارم تا یک تصویری از میدانی که باید در اون میدان شما نگاه کنید، فکر کنید، سوال کنید، دنبال کنید به وجود بیاد.
میں آپ کے سامنے فقط فہرست کو رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان فہرست کے مطابق سوالات کی تلاش میں جائیں، جستجو کریں، ڈھونڈیں اور حقیقت تک پہنچیں.
تا اینجا ما باید بیایم شرائط رو معنا کنیم. شرائط چیا؟ هنوز معنا نکردیم.
ہم نے اب تک شرائط کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا، معنا نہیں کیا.
حالا بگید ببینم با این حرفا خسته میشید یا نه؟
ان باتوں سے آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟
ببینید، اگر دوستان خسته بشن به من بگن.
میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میری گفتگو سے تھک جائیں تو مجھے بتا ضرور دیں،
چون اینطور بحثا خسته کننده است. من میدونم،
مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کی بحثیں بعض اوقات تھکا دیتی ہیں.
اینطور بحثا، ببین، ما داریم همینطور اصولی رو تحویلتون میدیم.
یعنی ہم اپنی ان گفتگو میں کچھ قوانین اصول آپ کو دے رہے ہیں.
حالا بحث علائم، بحث علائم،
علامتوں کی بحث،
مراد از علائم چیه؟
علامتوں سے کیا مراد ہے؟
یک، نشانه های ظهور کدومه، علامات ظهور کدومه
اور ظهور کی کیا علامتیں ہیں.
دو، سوال دوم، کدام یکی از علائم ظهور واقع شده؟
دوسرا سوال یہ کہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کون سی اب تک محقق ہو چکی ہیں.
سوال سوم، خیلی تلگرافی داریم میگیم، آیا نشانه های ظهور نزدیک است یا این که میگیم نزدیک صرف تصور ما هست؟
کیا ظهور کی علامتیں نزدیک ہیں یا یہ فقط ہمارا ایک تصور ہے کہ ہم کہتے ہیں علامات ظهور نزدیک ہیں؟
علامت ها رو داریم میگیم،
ہم ابھی علامات میں بحث کر رہے ہیں.
در بخش علامات آقا دجال کیه؟ دجال
علامات میں جو بتایا گیا دجال، تو یہ دجال کون ہے جس کی علامت کو بتایا گیا؟
خراسانی کیے؟
خراسانی کا ذکر ہے علامتوں میں، یہ خراسانی کون ہے؟
منظور از قتل نفس زکیہ چیے؟
نفس زکیہ کے قتل کا ذکر ہے علامتوں میں، وہ کون سی علامت ہے؟
سید حسنی کیے؟
سید حسنی کی بات کی گئی علامتوں میں، وہ کون ہے؟
کیے؟
یمانی کا ذکر کیا گیا، یہ یمانی کون ہے؟
سفیانی کیے؟
سفیانی کون ہے؟
آیا حضرت از ظهور خود اطلاع دارن یا نه؟
ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا خود حضرت حجت کو اپنے ظهور کے وقت کا علم ہے یا نہیں؟
قیام حضرت از کجا شروع میشه؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت کا قیام کہاں سے شروع ہوگا؟
جنگ های زمان حضرت چگونه است؟
اور امام کے زمانے میں لڑی جانے والی جنگیں کیسی ہوں گی؟
زمان ظهور حضرت چه وقتیه؟
امام کے ظهور کا وقت کب ہے؟
که این یکی از مسائل کلیدیه
اور یہ بہت اہم اور کلیدی سوال ہے.
تقریبا 29 تا 30 تا سوال بوده که من امیرو امشب براتون گفتم در سه بخش.
تقریبا 29 سوالات بنتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بہت تیزی سے پڑھا ہے تین حصوں میں.
چند سوال راجع به آخر الزمان بود؟
پہلا حصہ یہ تھا کہ ان سوالات میں سے کچھ کا تعلق آخری زمانے سے متعلق تھا.
اکثر سوالات مراجع به شرائط بود.
بیچ کا جو سوال گزرے وہ شرائط سے متعلق تھے.
مقداری سوالات من راجع به علائم بود
اور تیسرا حصہ علامتوں سے متعلق تھا.
پس ما باید چیکار کنیم؟
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
حالا 29 تا 30 تا سوال چجور جواب بدیم؟
29 اور 30 سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اب ان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟
لااقل 10 جلسه بحث میخواد دیگه.
یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب کی تشفی کے لیے کم سے کم 10 سیٹنگز کی جلسوں کی ضرورت پڑے گی.
ارے نیاز داره. ما از بین همه اون سوالات 5 تا سوال رو که کلیدی ترینه انتخاب کردیم، سوال رو مطرح میکنیم، جوابش رو هم میدیم انشاءاللہ.
اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک اور راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم ان تمام سوالات کی طرف نہیں جائیں گے جو بہت اہم سوالات تھے، ان کو نکال کر ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے.
سوال اول،
پہلا اہم سوال،
خوب گوش کنید چون این کلیدی هستا،
یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، ان کو غور سے سنیے.
مراد از شرائط ظهور چیه و فرقش با علامات چیه؟
پہلا سوال یہ ہے کہ شرائط ظہور سے کیا مراد ہے اور شرائط اور علامتوں میں کیا فرق ہے؟
دو، سوال دوم، برای اینکه حضرت ظہور بفرمایند چه بعد از شناخت شرائط ها چه شرائطی رو باید ایجاد کنیم تا حضرت بیان؟
حضرت کے ظہور کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ہم ان شرائط کو فراہم کر سکیں؟
سه، آیا امام آمدنی است یا آوردنی است؟ خیلی مهمه.
تیسرا سوال کہ کیا امام آنے والے ہیں یا امام کو لایا جانا ہے؟
در بخش شرائط سه تا سوال یادتون باشه.
پس شرائط کے باب میں تین سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں.
در بخش علائم هم دو تا سوال رو جواب میدیم.
علامتوں کے باب میں بھی دو سوالوں کا جواب دیں گے.
یکی اینکه آیا نشانه های ظهور نزدیکه یا نه، علامت ظهور نزدیکه یا نه،
که کیا علامت ظهور کی جو ہیں وہ نزدیک ہیں یا نہیں.
دو، ظهور چه وقتیه
اور ظهور کا وقت کب ہے، یہ دوسرا سوال ہے.
این 5 تا سوال اگر ما جواب بدیم، خیلی از حرفایی که در قم و تهران و اینجا و اونجا و اینا زده میشه به شکلی قانونمند میشه و جمع میشه.
اگر ہم انہی پانچ سوالوں کا صحیح جواب دے دیں اور آپ اس کو سمجھیں انشاءاللہ، تو جو بحثیں ہر جگہ ہیں، فقط یہاں سے متعلق نہیں ہیں، قوم، تہران، ہر جگہ ان بحثوں کو کیا جا رہا ہے، تو یہ بحث سے ایک طرح سے ہم سمیٹ سکیں گے ان تمام نکات کو اپنے ان پانچ سوالوں میں.
خوب آقا، مراد از شرائط چیه؟
پہلی چیز، پہلا سوال کہ شرائط سے کیا مراد ہے؟
خوب گوش کنید،
توجہ کیجئے گا،
خوب گوش کنید. یہ مقدمه بگم تا مراد از شرائط معلوم بشه.
مقدمہ، ایک ابتدائی نکات کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ شرائط کیا ہیں.
سوال، خداوند این جهان را بر چه پایه و متدی آفریده و داره اداره میکنه؟ اینو تو جواب بدید.
سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو کس اصول کی بنیاد پر خلق کیا ہے؟
ہاں، همین گتره آفریده؟
کیا خداوند عالم نے بغیر کسی اصول کے، میتھڈ کے اس دنیا کو بنایا ہے؟
بدون قاعده داره اداره میکنه.
اس دنیا کو بنانے میں خدا نے کسی قانون اور قاعده کو سامنے نہیں رکھا؟
یہ جواب ہی بدید دیگه.
جواب دیں آپ.
جواب ہی نہیں، نہ، دنیا دنیا اسباب و مسببات ہے.
جواب اس کا یہ کہ نہیں، اس کائنات کے اندر نظام نظر آتا ہے، نظم نظر آتا ہے، اسباب، سبب و مسبب چیزیں نظر آتی ہیں.
خدا کنه انشاءاللہ خسته نشید،
خدا کرے کہ ان باتوں سے آپ تھکے نہیں.
ولذا برای هر پدیده ای در این عالم باید زمینه ها، اسباب مهیا بشه تا اون پدیده تحقق پیدا کنه، و الا نمی شود.
پس کائنات کی بنیاد ایسی ہے کہ سبب کے ذریعے خداوند عالم اس کائنات میں کاموں کو انجام دیتا ہے، لہذا جب تک اسباب فراہم نہیں ہوں گے کوئی کام بھی انجام نہیں پائے گا.
معجزہ نیست.
پس معجزہ نہیں ہے،
قانون سبب و مسبب،
قانون سبب اور مسبب کا.
یہ سید تو ایران انقلاب میکنه، به دنیا پیام میده، میشه سبب.
اب اس سبب کو سمجھ لیتے ہیں کہ سبب کیسا ہے کہ امام کی ظہور کی شرائط کے لیے. مثلا سبب اس طرح سمجھ لیں کہ ایک سید نے ایران میں انقلاب کیا، مراد امام خمینی ہے، اس انقلاب نے پوری دنیا کو پیغام دیا، بیدار کر دیا، یہی سبب بن گیا.
امریکا رو معرفی میکنه، میشه سبب. به مرور زمان این سبب کار خودشو میکنه، چون بعضی از چیزا تحقیق تدریجی ها، کار خودشو میکنه، بیداری اسلامی محقق میشه.
خود امریکہ آئے گا، بہت سے علاقوں کے اندر اس طرح کی اپنی پالیسیز کو نفاذ کرے گا کہ اس کے نتیجے میں اسلامی بیداری کی لہر دوڑنا شروع ہوگی لوگوں میں. اس بات کو بھی خیال رکھیے گا کہ بعض اوقات سبب اور اس کے جو اثر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، تدریجی چیزیں وجود میں آتی ہیں.
یادتان باشد اداره جهان بر اساس سبب و مسبب.
پس یاد رکھیے گا کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی قانون کے تحت ہے، سبب و مسبب. نوجوانوں کے لیے بیان کروں، کاز اینڈ افیکٹ کے نام سے آپ اس قانون کو جانتے ہیں.
پدیده های عالم هم از این قاعده و قانون مستثنی نیستن.
کوئی بھی، پس جب اس دنیا کے اندر سبب اور مسبب کا نظام ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا نظام چل رہا ہے، تو پھر کوئی بھی قانون اس سے باہر نہیں ہے.
در اینجا ہم عقل حاکم ہے، ہم آیات زیادی از قرآن،
قرآن کریم کی بے شمار آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ عدل کے اوپر نظام قائم ہے،
و ما متعرض آیات نمیشیم،
اور ہم ابھی ان آیات کو نہیں بیان کریں گے.
و در روایات هم هست،
روایت میں بھی اسی طرح بیان
کیا. از روایات یہ روایت رو براتون میخونم،
روایات میں سے فقط ایک روایت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
متاسفانه این روایت را اون وقتی که آوردن تو کتب یه قدری دستکاری کردن.
جب اس روایت کو کتابوں میں نقل کیا گیا تو تھوڑا سا اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا،
یه قدری دستکاری کردن، نه یه خورده آها. اب الله ان یجل امور الله به اسواب، هم انقدر میگرد. این متن روایت نیست.
روایت کو اس طرح سے بیان گیا کہ خداوند عالم کاموں کو بغیر سبب کے فراہم نہیں کرتا، یہ اصل روایت نہیں تھی.
اصل روایت اینه، خوب گوش کنید،
توجہ کیجئے گا کہ اصل روایت کیا ہے.
اب الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، این اصل روایت ہے.
اصل روایت یہ ہے کہ پروردگار امتناع کرتا ہے اس بات سے
اَبَلَّا اَنْ يَجْرِ الْأَشْيَا اِلَّا بِالْأَسْبَابِ. این خیلی عمومی سره تا اَبَلَّا اَنْ يَجْرِ الْأُمُ اِلَّا بِالْأَسْبَابِ، که اون ماحصل این روایته، ولی این روایت نیست. بعضی از موقع آیون میگن این روایته، نه بابا روایت اینه ظاهرن.
یعنی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ روایت کا پہلا حصہ کہ خدا علم اسباب کے بغیر کسی کام کو نہیں کرتا، لیکن اصل روایت تھی اگر مانا کو نہیں تھا اصل روایت رو.
پس خدا عبا دارد از این که اشیاء محقق بشون بدون سبب.
خدا اس بات سے امتنا کرتا ہے، خدا اس بات کو نہیں صحیح سمجھتا کہ چیزیں بغیر اسباب کے فراہم ہو جائیں.
مگر می شود بدون سبب چیزی محقق بشه؟ اَبَلَّا اَنْ يَجْرِ الْأَشْيَا اِلَّا بِالْأَسْبَابِ،
جو روایت میں لفظ ہے اَبَلَّا، یعنی خدا امتنا کرتا ہے اس بات سے، خدا اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتا.
پس شرائط می خواهیم، زمینه می خواهیم، زمینه می خواهیم تا یه چیز محقق بشه. به اون شرائط و زمینه ها میگیم سبب.
پس کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے شرائط چاہیے، اس کا زمینہ چاہیے. وہی جو زمینہ فراہم ہوتا ہے اور زمینہ جو ہوتا ہے اسی کو سبب کہتے ہیں.
پس ہر چیزی کہ وجود شیئی به او تکیه داشت و بدون او محقق نمی شود به این میگیم زمینه سبب.
پس کسی بھی چیز کا وجود جب ڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی چیز کے اوپر، کہ جب تک وہ چیز فراہم نہیں ہوگی یہ وجود اپنی حقیقت کو نہیں پا سکے گا، وہ جس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا وہ ہوگا سبب یا زمینہ.
بس شرائط معلوم شد؟ شرائط اینه، بدون تحقق اونها پدیده محقق نمیشه. یه خود سخته ها،
تھوڑا سخت ہے بات، لیکن غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا کہ جب تک سبب فراہم نہیں ہوگا اس کا اثر مسبب ظاہر نہیں ہوگا.
این مباحث است که باید تو حوزه ها در بعضی از کلاس های خاص بحث بشه.
یہ جو میں آپ کے سامنے نکات پیش کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، یہ در حقیقت حوزہ علمیہ کے سطح کی گفتگو ہے جس کو خاص جگہوں پر ہونا چاہیے.
اما علائم این چنین نیست.
علامتیں کیا ہیں؟
علائم به اموری گفته می شود که کاشفیت فی الجمله از تحقق داره، کاشفیت داره، شاید محقق بشود، به این میگیم علامت.
علامت ظاہراً ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد اس چیز کے اوپر سے پردہ ہٹاتی ہے، اس چیز کو کشف کرنے کا نام شاید علامت ہے. میں سمجھوں
پدیده متقوم به اون علامت نیست،
لیکن جو چیز بھی وجود میں آئی ہے اس علامت کی بنیاد فراہم نہیں کرتی.
پس فرق بین شرائط و علائم چی شد؟
علامت اور شرط میں کیا فرق ہو گیا؟
عزیزان من، بین علامت و شرائط چند تا فرق است؟ 6 تا فرقه که من یادداشت کردم، 5 تا فرقه که من یادداشت کردم. اما اگر بخوام اون فرقها رو براتون بگم، یقین دارم که خسته خواهید شد و گیجتون میکنم.
علامتوں میں اور شرائط میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان دونوں کے فرق کو میں نے لکھا ہے، تقریباً 6 نکات بنتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں ان کی وضاحت پر آ جاؤں تو آپ یقینی طور پر تھک جائیں گے.
اجمالاً بگم، شرائط اون زمینه هایی است که با تحقق مجموع اونها پدیده محقق میشه.
اجمالی طور پر بیان کرتا ہوں کہ شرائط ان چیزوں کا نام ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ان کا پایا جانا ضروری ہے.
سورہ پیغمبر و قیام پیغمبر همینطور بوده،
پیغمبر اکرم
دارای شرائط بوده. حالا شرائط رو میگیم،
شرائط کو بیان کریں گے
راحت میشه بحث خورده.
جب ہم شرائط کو بیان کریں گے تو گفتگو تھوڑا آسان ہو جائے.
آره. هر انقلابی که صحیح باشه و مبنای عقلی داشته باشه نیاز به این شرائط داره.
هر انقلاب که جو صحیح سمت مر ہو اور اس کی عقلی بنیادیں فراہم ہو، عقلی بنیاد پر ہو، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں.
قیام حضرت حجت هم نیاز به این شرائط داره.
اسی طرح حضرت حجت کے قیام کے لیے بھی ان شرائط کی ضرورت ہے.
بدون وجود این شرائط سوره و انقلاب حضرت محقق نمی شود،
جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی امام عصر کا، امام حجت کا انقلاب بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکے گا،
معنی ندارد،
ہو نہیں سکتا، وہ امکان نہیں ہے،
باید شرائط محقق بشود تا حضرت بیاید،
یقینی طور پر ان شرائط کو پورا ہونا ہوگا تاکہ پھر امام کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو، وہ تشریف لائیں،
مردم کو بھی خود امیدوار نہ کنیم،
بس لوگوں کو بلا وجہ میں زیادہ امید میں مبتلا نہ کریں،
بیاییم به مسئلے فرج و انتظار عقلی نگاہ کنیم،
اور فرج اور انتظار کے مسئلے پہ عقلانہ طور پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے،
قرآنی نگاہ کنیم، روائی نگاہ کنیم، احساسی و عاطفی و آہان بفتنی نگاہ نہ کنیم،
قرآنی نگاہ ڈالیں، جو روایتوں نے بیان کی رہنمائی کی اس رہنمائی سے دیکھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ احساسات اور جذبات سے اس گفتگو کو نہ کیا جائے،
ہر انقلابی چہار تا شرط دارے،
ہر انقلاب کی چار بنیادیں ہوتی ہیں،
خوب گوش کنید،
بہت توجہ کیجئے گا،
قانون جامع محیط،
ایک معاشرے کے قوانین کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک انقلاب کو انقلاب لانے کے لیے، برپا کرنے کے لیے چار بنیادی ارکان ہوتے ہیں،
رہبری مطلع از قوانین و دستور،
پہلا جو رکن ہے کسی بھی انقلاب کے وجود میں آنے کا وہ رہبری ہے،
یاران با وفای فداکار،
دوم
رہبری بود، پہلا آئین بود،
شرط پہلی جو شرط ہے، جو پہلا رکن ہے وہ قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے کسی بھی انقلاب کے وجود میں آنے کا، دوسرا جو رکن ہے وہ اصحاب اور مددگار ہیں، رہبری ہے، قیادت ہے، تیسرا رکن افراد ہیں،
ہمراہان، چہار آمادگی و پذیرش عمومی،
چوتھا اس آئین اور اس دستور کی عمومی ایکسپٹنس ہے کہ لوگ اس نظریے کو قبول بھی رکھتے ہوں،
ببینید چہار تا شرط و زمینه برای تحقق انقلاب حضرت مہدی نیاز داریم،
بس امام عصر، امام حجت کے انقلاب کے لیے چار بنیادی ارکان کا ہونا ضروری ہے،
یکی یکی شرط بدیم،
ایک ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں،
یہاں کہ انشاءاللہ دیگه در راحت میشه،
اب تو آسان ہو گئی گفتگو،
ہاں اول قانون جامع،
بس انقلاب کی پہلی شرط، پہلا رکن اس انقلاب کی عمارت کا، پہلا پلر قانون،
این قانون جامع باید دو تا بخش داشته باشه،
اس قانون اور دستور کے دو حصے ہونے چاہیے،
یکی یہ بخش برای دوران انقلاب،
اور اس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق انقلاب کے زمانے میں،
و شروع نہضت،
اور تحریک یا اس انقلابی تحریک کی جو ابتدا ہے اس سے متعلق،
بخش دوم تثبیت انقلاب،
اور دوسرا حصہ اس قانون کا اس انقلاب کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا،
احکام مربوط به دوران انقلاب برای درهم شکستن وضع موجوده،
اور جو پہلا حصہ ہوگا اس قانون کا، اس دستور کا، کہ جس کو بیان کیا گیا انقلاب کے دوران کے لیے، انقلاب کے زمانے کے لیے، اس میں کیا کام انجام پا رہا ہوگا کہ جو زمانے میں موجودہ حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے،
تا قوانینی داشته باشد ما با اون قوانین تمسک کنیم تا وضع نامطلوب موجود را بشکنیم و انقلابی محقق کنیم،
پہلا حصہ اس قانون کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم موجودہ، جو دنیا کے اندر موجودہ قوانین ہیں ان کو توڑ سکیں اور لوگوں کو دوست انقلاب کی طرف دعوت دے سکیں،
در قرآن و روایات ما بر این دوران ما شاء الله ما شاء الله ما ادله داریم که ماها اونا رو تو صندوق خونه، تو گاو صندوقمون زندانی کردیم،
ہمارے پاس اس دوران سے، اس زمانے سے متعلق جس کو بیان کر رہے ہیں کہ خود حکومت کے لیے جو انقلاب بپا ہونا ہے، اس دوران میں جو کچھ ہوگا اس کے لیے اتنی روایتیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کے نظریات کو توڑا جا سکتا ہے اور لوگوں کو انقلاب کی طرف بلایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اتنی روایت موجود تھیں، مگر ہم نے اپنے گھروں کے صندوقوں میں اسے بند کر رکھا ہے.
بلے. پس این یک بخش که نیاز داریم،
یہ ایک حصہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے.
بخش دوم، قانون مناسب برای حرکت دادن جامعه به یک وضع تثبیتی آرمانی.
اور دوسرا حصہ، پہلے حصے کا جو چار بتایا تھا اس کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ یہ ہونا چاہیے قانون کا کہ جب یہ انقلاب آ رہا ہو، چل رہا ہو، تو لوگوں کو اس انقلاب پر باقی رکھا جا سکے، اسے ثابت قرار دیا جا سکے.
در اون بخش اول حضرت به هر دو تمسک میکنه،
اور امام جو ہیں وہ دونوں سے ہی تمسک کریں گے، استفادہ کریں گے.
میاد دعوت میکنه،
امام آئیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے
برای برهم روفتن وضع موجود خطرناک،
اور جو موجودہ صورتحال ہوگی اس کو توڑنے کے لیے، اسے تبدیل کرنے کے لیے.
انسان ها رو به صداقت، امانت و
لوگوں کو سچائی، امانت، دیانتداری، ان کی دعوت دیں گے
تا میرسد به حرکت مسلحانه برای محو ظلم و زندقه و استعباد و استبداد و تا آخر.
اور پہلے امام کی اس تحریک کا آغاز دعوت سے ہوگا، لوگوں کو سچائی، عدالت، امانت، دیانت کی طرف دعوت دیں گے. دوسرا مرحلہ مسلحانہ ہوگا کہ امام پھر مسلحانہ کام کر کے،
بین همه اون آیات یک آیات آیه رو براتون میخونم،
ان تمام آیاتوں میں سے فقط ایک آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
یک آیه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله.
اور
چقدر زیبا
روایت نے بیان کیا کہ ان کو مارو، آیت نے بیان کیا کہ ان کو مارو، ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ کہیں بھی فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے اور دین فقط خدا کا ہو جو زمانے میں قائم رہے.
بلے، قاتلوہم، ان آیت رو چکارش میکنن آقایون؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ.
ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کہیں بھی فتنے کے آثار بھی نہ بچیں، فتنہ مٹ جائے اور فقط دین خدا کا خالص
باقی. این آیه مربوط به دوران انقلابه،
اس آیت کا تعلق انقلاب کے زمانے سے ہے کہ جب انقلاب شروع ہو رہا ہے اس وقت،
و برهم ریختن وضع موجود نامطلوب،
اور جو اس وقت حاکم فضا ہوگی اس حاکم فضا کو توڑنے کے لیے یہ آیت بیان کرتی ہے.
در بخش دوم که دوران تثبیت،
اور اس کے بعد جب انقلاب کا ابتدائی دور گزر جائے گا تو انقلاب کو ثابت کرنا، بچا کے چلنا، یہ
همانند رسول مکرم اسلام عمل میکنه،
جیسے رسول اکرم نے اس اپنے اس اسلامی انقلاب کے ساتھ کیا.
ولذا در روایتی داریم و سنته سنت، این مربوط به دوران تثبیته،
اور روایت نے بیان کیا کہ امام کی جو سنت ہوگی، روش ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے کہا سنتی، میری سنت کی طرح، میری روش کی طرح ہوگی.
یقیم الناس علی ملتی و شریعتی،
اور لوگ جو ہیں وہ میری شریعت کے اوپر چل پڑیں گے، قائم ہو جائیں گے.
و یدعوهم الی کتاب ربی عز و جل،
اور ان کو خداوند عالم کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے گی.
اولین شرط برای انقلاب حضرت مهدی کتابه و دستوره. اینو که داریم نه؟
امام کی جو ظهور کا معاملہ ہے، امام کی حکومت کا، انقلاب کا، اس کی پہلی شرط کتاب خدا ہے.
اینو داریم یا نه؟
ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟
ہاں
ہے، کتاب خدا، یعنی وہی دستور، وہی قانون جس کو بیان کیا، وہ ہے یا نہیں ہے؟
دستوری کہ ہر دو مرحلہ رو متکفلے،
ایک ایسا دستور کہ جو دونوں حصوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنے اندر رکھتا ہے،
ہم دوران انقلاب، ہم دوران تثبیت،
انقلاب کا زمانہ بھی اور انقلاب کے بعد کا زمانہ بھی، دونوں اس میں بیان کیے گئے ہیں.
شرط دوم رہبری ہے.
بس پہلی شرط تھی کہ کسی بھی انقلاب کے وجود میں آنے کے لیے پہلی شرط ایک آئین یا قانون ہونا چاہیے، موجود ہے. دوسری شرط تھی رہبریت.
برای پیدایش انقلاب بعد از دستور نیاز به یک رهبر آگاه، مدبر، کافانه ریز به دستور داشته باشه.
اور اس رہبر کے اندر یہ صلاحیت پائی جانی چاہیے کہ وہ رہبر اسی آئین اور قانون کو جو اس کے سامنے موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے انقلاب بپا کرنا ہے اسی کی شقوں کے ذریعے سے اس انقلاب کو بپا کر سکے،
برنامہ ہے کہ دستور رو بداند، اہداف دستور رو بداند،
جو کچھ اس دستور میں آئین میں قانون میں بیان کیا گیا ہے اس سے بہت اچھی طرح واقف ہو،
از این طرف نگاہ کند به امکانات بیرونی، امکانات بیرونی رو ببیند،
ایک طرف جو بیرونی عوامل ہیں اور امکانات ہیں وسائل ہیں ان کو جانتا ہو سمجھتا ہو،
زمینہ رو ببیند، موانع رو ببیند، مشکلات رو ببیند،
چیزوں کے وجود میں آنے کے زمینوں کو پہچانتا ہو، رکاوٹوں کو پہچانتا ہو،
بعد با مدیریتی ہوشمندانه و صحیح انقلاب رو ہدایت کند،
اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مشکلات رکاوٹوں کو بھی جانتا ہو، امکانات کو بھی جانتا ہو، اور پھر ان تمام چیزوں کو لے کر انقلاب کو صحیح سمت میں لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو.
ببینید عزیزان من، اینا رو که دارم میگم اینا چون چیزایی است که من خودم دیدم دیگه.
یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں، میرے مشاہدے میں آئی ہیں.
ایک ملای شیعه عادل جهان شناس آمد با اتکای به قرآن کاری رو انجام داد.
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے مشاہدے میں یہ چیز آئی کہ ایک شیعہ عالم کہ جس نے اپنی اس بصیرت کے ذریعے اسی قرآن کی پہچان، اپنے آئین اور دستور کی پہچان، زمانے کے حالات کی پہچان کے ذریعے انقلاب بپا کیا.
درست. این ہر انقلابی نیازی به این رہبری داره.
بس ہر انقلاب کے وجود میں آنے کے لیے دوسری شرط لازمی طور پر قیادت اور رہبری کی ہے.
انقلاب حضرت مهدی هم نیز دارای همین شرایط یادتون باشه.
پس جب امام کا انقلاب بھی انقلاب ہے تو اس کی بھی دوسری شرط یہ کہ اس انقلاب کے وجود میں آنے کے لیے رہبریت کا ہونا ضروری ہے.
اون وقت شما ببینید یک روایتی، اینو دوستان برن نگاه کنن، من این آدرس هم میدم بعضی از دوستان مراجعه کنن. این روایت در اکمال الدین صدوق،
یہ روایت اکمال الدین کتاب شیخ صدوق کی، اس سے بیان کر رہا ہوں، جو دوست تحقیق کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ اس کو دیکھیں جا کے.
شاب ہے ایک جلدی نہ دو جلدی،
اس اکمال الدین کی کتاب سے کہ جو ایک ہی جلد میں چھپی ہے، بعض اس طرح سے بھی چھپی ہیں کہ چار جلدوں میں کچھ حصے چھپیں، یہ ایک جلد میں جو ہے
صفحہ 262-263
اس کتاب میں کہ جو ایک ہی جلد میں ہے، اور اس کی 263 میں صفحہ.
این روایت روایت طویلی ہے،
یہ ایک بہت بڑی روایت ہے،
یک مسائل عجیبی توشه،
اور اس کے اندر بہت ہی ظریف اور عجیب مسائل ہیں.
پیغمبر در بستر افتاده،
رسول اکرم اپنے بستر پر موجود ہیں،
سلمان به دیدن نبی مکرم رفته،
اور سلمان ایسی حالت میں رسول اکرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں،
زہرای مرضیه وارد شده،
اسی وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پہ آتی ہیں.
کسی که یه قدری این دلش کدورت کم داشته باشه این روایت رو میخونه باید زار بزنه.
جس شخص کا دل نرم ہو، اس کی دل پہ میل نہ ہو، وہ اس روایت کو دیکھے گا تو لازمی طور پہ روئے گا.
زہرای مرضی خیلی ناراحت بود.
جناب زہرا جب آتی ہیں تو بہت زیادہ افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں.
فرمود پیغمبر به زهرای مرضی فرمود والذی نفسی بیده،
رسول اکرم نے جناب زہرا کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اسی ذات کی قسم کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان،
منا مهدی المهدی هذه الامه،
اس امت کا جو مهدی ہے وہ ہم میں سے ہے.
دخترم نگران نباش،
میری عزیز بیٹی تم پریشان نہ ہو.
یملا الارض بستن و عدلا کما ملات ظلمن و جورا،
اور وہ مہدی جو ہمارے ہی درمیان سے ہے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی.
یعنی ان رہبری می آید با مدیریت صحیح، با گوش کنی چه جور معنا می کنم،
توجہ کیجئے گا.
تا بهش آدم میگن حضرت میاد یم لول ارض قسم و عدلا، خیال میکنیم شمشیر دست میره سر همه رو میزنه. نه، مدیریت میکنه.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو فوراً ذہنوں میں آتا ہے کہ امام تلوار اٹھائیں گے اور سب کو تہ تیغ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. امام دنیا میں صحیح مدیریت کا نظام لا کر، مینجمنٹ کے نظام لا کر، تدبیر کے ذریعے چیزوں کو حل کریں گے.
پس ہر انقلابی شرائطی دارد که با تحقق اون شرائط اون انقلاب محقق میشه.
پس هر انقلاب کے چار بنیادی اراکین ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، اور جب وہ پلرز پورے ہوں گے تو عمارت تعمیر ہوگی.
شرائط چار تا بیشتر نیست.
پس چار شرائط سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں.
قانون و دستور،
پہلی چیز وہ قانون ہے، دستور ہے
کہ دارید نا،
کہ وہ ہم نے بدائن کیا کہ موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں.
دارید نا،
ہے یا نہیں؟
اما این قانون نیامد محقق بشه ها،
ابھی تک اس قانون پر عمل نہیں ہوا ہے.
آره، دو رہبری کہ با این قانون مکس باشه،
اور دوسری ایک وہ رہبری وہ قیادت کہ جو اس قانون کو اچھی طرح سمجھتی ہو، اس کا حصہ ہو.
این رو دارید یا نا؟
آیا ایسی رہبری بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟
امام زمان رو دارید یا نا؟
امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟
بس دو تا از شرائط قطعا موجوده.
بس اس انقلاب کے چار بنیادی یا چار ارکان میں سے دو رکن موجود ہیں.
شرط سوم،
تیسری شرط،
یادتون باشه این چهار تا شرط محقق بشه قطعا انقلاب محقق میشه.
یاد رکھیے گا کہ جس وقت یہ چاروں شرائط ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، حتمی طور پر ظہور ہوگا.
ولی حرف همه ذره تحقق این دوتاست که الان میگیم،
لیکن اصل معاملہ ان دو چیزوں کا ہے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی جس کو بیان کریں گے.
شرط سوم یاران است.
تیسری شرط مددگار.
کدوم یاران؟
کون سے مددگار؟
سنخیت و رہبری داشته باشن،
ایسے مددگار کہ جس کا رہبری اور قیادت سے کوئی تعلق ہو، نسبت ہو ان کی آپس میں،
پاشون و جا پای رہبری بگذارن،
ایسے مددگاروں کو جو اپنے رہبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں،
بے دنبال اشارے گوشے چشم رہبری باشن،
ایسے مددگاروں کو جو اپنے قیادت اپنے رہبر کی آنکھ کے اشاروں کو سمجھتے ہوں،
در مرتبہ احاطہ مدیریتی باشن،
اس کے بعد اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ تدبیر کرنا جانتے ہوں چیزوں کی،
اہداف رہبر و کتاب رو خوب بشناسن،
اپنے رہبر کے مطمع نظر کو اور قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہوں،
تا آخرین لحظے در کنار رہبر حتی جان دادن،
اور اپنی رہبری اور قیادت کے ساتھ اس لمحے تک رہیں جب تک ان کے جسموں میں جان باقی ہو.
اینا که محقق بشود، آیا محقق شده یا نه، این مسئله است.
اس کو دیکھنا ہے ابھی کہ آیا یہ والی شرط پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک.
باز این روایت رو صدوق در اکمال الدین نقل کرده.
شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین میں اس روایت کو نقل کیا ہے.
377 باب 26 حدیث 2،
377 صفحہ، اور حدیث جو ہے وہ بیان کی،
روایت از جناب عبدالعظیم ابن حسنیه، حضرت عبدالعظیم،
شاہ عبدالعظیم کے نام سے جو زیارت موجود ہے شہر رائے میں، ان سے یہ روایت نقل ہے. ان کا اصل نام عبدالعظیم حسنی،
از آقا امام جواد،
اور انہوں نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کو نقل کیا.
کہ عبدالعظیم حسنی به آقا امام جواد عرض کرد آقا من دلم میخواد قائم از شماها باشه.
عبدالعظیم حسنی نے امام جواد سے بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یاران قائم
بلو.
کہ آپ کے قائم کے
از شماها باشه، از این خاندان باشه،
میں چاہتا ہوں آپ میں سے رہوں، آپ کا حصہ رہوں.
خب روایت مفصل ہے،
یہ بھی روایت بہت طولانی ہے.
حضرت جواد فرمود یجتمع الیه من اصحابه عدت و اهل بدر. حضرت فرمود بله ایشون میاد و با او به اندازه عدد اهل بعد جمعیت هست.
امام نے ارشاد، ظاہراً عبدالعظیم حسنی نے امام قائم کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بیان کیا نو امام نے کہ ہاں وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ جنگ بدر میں جتنے اصحاب تھے رسول اللہ کے اتنے اس تعداد میں، یعنی 313 ہوں گے.
اینا خلصینن،
اور یہ 313 خالص افراد ہیں.
فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعَدَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اون وقتی که این 13 نفر جمع شدن،
جب یہ 313 افراد جمع ہو جائیں گے،
اظهر الله امره، خدا دستور میده یا الله آمده باشید.
جس وقت یہ 313 افراد جمع ہو جائیں گے امام کے گرد، خدا حکم دے گا کہ ظہور فرمائیں.
اما مأمور به خروج نیستن.
اس وقت بھی جب یہ 313 افراد جمع بھی ہو جائیں گے، تب بھی امام خروج کے لیے ابھی بھی حکم نہیں.
کئی مامور به خروج میشن،
کب امام کو خروج کا حکم ملے گا؟
فاذا کمل له العقد، اون وقتی که عقد کامل بشه. الان میگم عقد یعنی چه؟ و هو عشرت آلاف رجل خرج به اذن الله، 10,000 نفر بیان اون وقت تمام میشه.
جب 313 افراد جمع ہو جائیں گے تو خداوند عالم ظهور کا امر کر دے گا، لیکن امام کو ابھی بھی خروج کا حکم نہیں ہوگا. خروج کا حکم کب ہوگا؟ کہ جس وقت امام کے پاس 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے.
اون دوتا اولو که میدونستید، این سومی را میدونید؟ مشکل اینجاست.
وہ جو دو شرائط پہلے بیان کی ان کو تو بیان کیا تھا، جو تیسری بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے.
اسی سے اسی زینہ پر ہو، ہاں ہستم حرف نزنیم. ان 10,000 تو ہستن،
313 کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن 10,000.
خب این هم شرط سوم. پس در تحقق شرط سوم ما کمیتمون لنگه.
پس یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تیسری جو شرط ہے اس انقلاب کے لیے اس میں کہیں کمی آ رہی ہے.
ممکنه 1 سال دیگه اینا باشند، ممکنه 100 سال دیگه باشند، ممکنه 200 سال دیگه باشند، ممکنه 500 سال پیشه، ما نمیدونیم.
ہمیں کیا پتا کہ یہ جو تیسری شرط ہے یہ کب پوری ہوگی؟ وہ 313 اور 313 کے بعد 10,000 یہ تعداد کب پوری ہوگی ہمیں نہیں معلوم.
اما من و تو موظفیم به این که هم برای الان آماده بشیم هم برای آینده.
ہماری اور آپ کی جو اصل ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور آئندہ کے لیے بھی تیار رکھیں، یعنی ہر وقت تیار رہیں.
چرا؟ چون ممکن از فردا باشه، ممکنه 200 سال دیگه باشه.
کیونکہ ممکن ہے خدا کا حکم ہو جائے کل امام کو ظہور ہو جائے، ممکن ہے چند سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو.
آمادگی ما باید باشه،
لیکن اصل جو شرط ہے وہ ہمارا آمادہ اور تیار رہنا ہے.
اما حکم به این که تمام است، درست است، محقق می شود نه؟
لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کب یہ امر پورا ہوتا ہے، کب اس کا حکم خدا کی جانب سے ملتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم.
یادتون باشه ما داریم عقلی و استدلالی به مسئله آخر الزمان نگاہ میکنیم.
ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آخری زمانے کے حوالے سے عقلی طور پر عقلانہ نگاہ کر رہے ہیں، احساسات کو سامنے نہیں رکھ رہے.
ما احساسی و عاطفی نمیخوایم نگاہ کنیم،
فقط احساسات جذبات کے ذریعے سے اس گفتگو کو نہیں کر رہے، عقل کے معیار پر اس گفتگو کر رہے.
شرط سوم ما نمیدونیم کی محقق میشه، محقق شده یا نمیشه، پس باید منتظر باشیم.
پس ہمیں نہیں معلوم تیسری شرط کیا ہے، کہ افراد کا مہیا ہونا یا امام کے مددگاروں کا مہیا ہونا تیسری شرط ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے، مہیا رکھنا ہے، اس آمادگی کے بعد کب ہوگا خدا جانتا ہے.
شرط چهارم که این خیلی مهمه،
چوتھی شرط
آمادگی و پذیرش عمومیه.
چوتھی شرط یہ کہ اس انقلاب کا جو نظریہ ہے، اس انقلاب کا جو قانون اور آئین ہے، دستور ہے، اس کو لوگوں کی اکثریت قبول کرتی ہو.
سوال، اگر مردم در میدان تحریر مصر جمع نمی شدن، یعنی اراده عمومی محقق نمی شد، آقای مبارک سرنگون می شد؟
اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے امام کے انقلاب کا، اصول یا قانون ہے امام کے انقلاب کا، اس کو عمومی سطح پر قبول کیا جانا چاہیے، لوگ عمومی سطح پر پوری دنیا میں قبول کریں. ایک مثال دی، مثال یہ دی کہ مصر کے جو آزادی اسکوائر تھا، جہاں مصر کے نوجوان جمع ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب لوگوں کا جو عمومی حلقہ ہے، لوگ عام طور پر اب مصر کے حسنی مبارک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کے بدلے نیا نظام چاہتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا مجمع میدان میں جمع ہو کے بتا رہا تھا کہ ہمیں حسنی مبارک اب قبول نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے عمومی قبولیت.
اگر این آقایی که آمده رئیس جمهور شده که خدا انشاءاللہ بهش شجاعت و حمیت و غیرت و اینا بده، همین محمد مرسی، اگر ایشون پذیرش عمومی نداشت رئیس جمهور شد.
یا اسی طرح یہ جو ابھی اخوان المسلمین کا کینڈیڈیٹس جیت کر وہاں پہ صدر بنا محمد مرسی، اگر اس کی بھی وہاں عمومی ایکسیپٹنس نہ ہوتی، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے، کیا یہ صدر بن سکتا تھا؟
پذیرش عمومی خیلی مهم ہے،
بس لوگوں کا قبول کرنا بہت اہم ہے.
ببینید با ادعای پذیرش عمومی علی رو خونه نشین کردن.
یاد رکھیے گا کہ عمومی طور پر لوگوں کا قبول نہ کرنا یا قبول کرنا بہت اہم ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام کو گھر بٹھانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ لوگوں نے کہا لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے.
خلاصہ مردم باید خواستار تغییر حکومت باشن و دوستار آمدن یک آقای دیگر.
پس جب تک ظہور پورا نہیں ہوگا, جب تک یہ چوتھی شرط پوری نہیں ہوگی, اور وہ یہ کہ عمومیت کے ساتھ لوگ عمومی طور پر ایک نئے نظام کا انتظار نہ کریں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور امام کا انتظار نہ کریں.
انقلاب حضرت مہدی ہم همین طوره.
امام کا انقلاب ایسا ہی ہوگا.
باید پذیرش عمومی در کار باشه, آمادگی عمومی هم باشه. دو تا چیزا, آمادگی و پذیرش.
امام مہدی کے انقلاب کے لیے بس یہ شرط لازمی ہے کہ عمومی طور پہ اس کی ایکسیپٹنس ہو, لوگ اس انقلاب کو قبول کریں, اور نہ فقط قبول کریں, اس انقلاب کے لیے عمومی طور پر تیار بھی رہیں.
تاریخ بشریت پر است از این آمادگی و پذیرش و عدم آمادگی و عدم پذیرش. هر جا اونچنان بوده طاقت شده, هر جا اونچنین بوده باقی مونده.
انسانی تاریخ اس بات کی مسلسل نشاندہی کرتی نظر آ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی عمومی ایکسیپٹنس تھی وہاں چیزیں آگے بڑھ گئیں, جہاں لوگوں نے قبول نہیں کیا, اس کا ساتھ نہیں دیا, لوگ
پیغمبر اکرم تو مدینے, مردم آمدن پذیرش عمومی از مکہ میاد مدینے. بلے
رسول اکرم کی مثال لے لیجئے کہ مدینے کے لوگ آمادہ تھے, رسول کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے, لہذا رسول اکرم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا, وہاں رسول اللہ کو قبولیت ملی.
از این طرف مردم با امام حسن و امام حسین ہمراہی نہ کردن, معاویہ مسئل کر.
دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں نے امام علی کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ ساتھ نہیں دیا, ان کو قبول نہیں کیا, نتیجے مسائل سامنے.
سوال این است آیا این آمادگی جهانی عمومی و پذیرش عمومی محقق شده؟
اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قبولیت ہو, دنیا کی اکثریت اس چیز کو قبول رکھتی ہو, اس انقلاب کے انتظار میں ہو, کیا وہ شرط پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کی اکثریت یا آبادی اس انقلاب کے لیے تیار ہے اور اس کو قبول کرتی ہے؟
ہر وقت بے جائی رسیدیم کہ اروپا, امریکا, افریقا, همه جا گفتن ایک خمینی چاہیے, اون وقت آمادگی هست.
بس اس کو ہم نتیجہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس وقت بھی یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ یہ جملہ سننے کو ملے جو یہاں پاکستان میں سننے میں ملتا تھا انقلاب ایران کے بعد, کہ یہاں کے لیے بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے, خمینی چاہیے, جب تک یہ صدا پوری دنیا میں نہیں گونجتی اس وقت تک یہ آمادگی نہیں ہے.
ہم ان رو نیم بھی نہیں, انشاءاللہ خواهد شد,
انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا.
الان جنبش وال استریت در بخش اقتصادی داره خودنمایی میکنه, منتظر باشید.
ابھی آپ دیکھیے اگر دنیا کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں, بالسٹک کا ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ اقتصادی مسائل چل رہے ہیں, وہاں دیکھیے کیا ہونے والا ہے.
پس ہر انقلابی چار تا شرط داره.
پس ہر انقلاب کے چار پلر ہوتے ہیں,
دستور,
قانون,
رهبری, یاران با وفا,
مددگار,
پذیرش عمومی,
اس نظریه کی عمومی قبولیت,
آمادگی عمومی,
اور عمومی آمادگی, اجتماعی آمادگی تیاری.
ولذا برادران بهتون بگم از مجموع روایات استفاده می شود اون وقتی حضرت میاد که همه مایوس بشن از دیگران, یعنی منتظر باشند و آماده.
اور امام کے ظہور میں جو عمومی آمادگی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر رائج نظاموں سے, چلنے والے نظاموں سے دنیا مایوس ہو چکی ہو, کسی بھی نظام میں اس کو رائے حل نظر نہ آتا ہو, اس وقت دنیا تیار ہو کہ الہی نظام آئے.
ما گفتیم به 5 تا سوال جواب بدیم. این جواب به سوال اول بود دیگه.
ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 5 سوالوں کا جواب دیں گے, اور ابھی ہم پہلے ہی سوال کے جواب میں موجود ہیں.
اما 4 تا سوال دیگه رو چی کار کنیم؟ یا اگر باید 2 ساعت حرف بزنیم دیگه.
باقی 4 سوالوں کا جواب کیا دیگه؟ باقی 4 سوالوں کے جواب کے لیے 2 گھنٹہ مزید بیٹھنا ہوگا.
سوال بعد انشاءاللہ اینو زود تمام میکنم. حالا ببینید این آقای قرائتی، من یک جلسه داشتم در دفتر آقا،
دفتر رهبر میں ایک جلسہ تھا، میٹنگ تھی،
این آقای قرائتی در رو باز کرد
اور وہاں آقای قرائتی آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آئے،
چون آقای قرائتی راجع به امام زمان خیلی داره فعالیت میکنه،
آقای قرائتی کی خصوصیت یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں،
میخواست به اون آقا حرفی بزنه راجع به جلسات مربوط به امام زمان،
اور وہاں پہ انہوں نے ایسی بات کرنی تھی کہ جس سے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں،
به من گفت آقا حاضری 20 دقیقه وقت تو به امام زمان بدی،
انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، آقا کہتے ہیں کہ آقا قرائتی اس کے اندر آئے جلسے کے اندر میٹنگ کے اندر، مجھ سے کہا کہ امام زمانوں کو 20 منٹ دینے کے لیے تیار ہو،
بیش کردم تو خیال میکنم من برای شمر ابن زلجوشن دارم حرف میزنم،
تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا تمہارے خیال میں میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ وہ شمر ابن زلجوشن کے لیے کر رہا ہوں کیا،
میں دارم برای وہ حرف میزنم،
میں بھی امام زمانہ کے لیے کام کر رہا ہوں،
حالا بگید ببینم شماها برای کی میشینید اینجا؟
سوال یہ تھا کہ آپ لوگ یہاں کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟
ہاں؟ انشاءاللہ امام زمان نا؟
انشاءاللہ امام زمان ہے،
خوب الحمدللہ،
اللہ
وای خدایا آقا جان این رو نمیشه کارش کرد، اینکه امام زمان آوردنیست یا آمدنیست، این حیف هم میاد خراب بشه،
این سوال بہت اہمی کہ آیا امام زمان
نے آنا ہے یا ہم اپنے لانا اور بلانا ہے، آقا زیادہ مائل نظر نہیں آ رہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اس کو بیان کریں، چونکہ وقت محدود ہے، اچھی بحث ہو نہیں پائے گی،
نہیں میدونم خراب میشه،
خب فرماتے ہیں خراب ہو جائے گی بات،
انشاءاللہ مدنیت، فقط ایک چیز بہتوں میگم،
ایک چیز فقط اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مفصل بات نہیں کر پاؤں گا اس پر،
باؤں گا کہ آیا اون چی که شما اقدام میکنید و انتخاب میکنید با اراده شما هم
داره، اما بعد یه که آپ جو کام کرتے ہیں جو عمل انجام دیتے ہیں وہ آپ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے، یعنی آپ کے اختیار ہوتا ہے، یعنی
اگر برای روشن امام زمان آمدنی باشد تو رو تحمیل کنه به درد نمیخوره،
اگر امام زمانہ کے بارے میں یہ طے ہو کہ انہوں نے آنا ہے، ان کے آنے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہ ہو پھر کیا فائدہ ہے،
اما اگر تو با اختیار آمدی یار با وفا شدی اون وقت می شود آوردنی نہ آمدنی،
اگر امام زمانہ نے آنا نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ آپ کو اپنے ارادے اختیار اپنی پسند
سے امام کے لشکر میں جانا ہو اور پھر آپ طے کریں کہ میں اپنی ارادے پسند اختیار سے امام کے لشکر میں جاؤں گا اور امام کا لشکر کا حصہ بنوں گا، تب امام لانے والے
ندا پیغام میده برا آمدنم دعا کنید، یعنی یار با وفا باشی،
اسی لیے امام نے پیغام دیا تھا کہ میرے آنے کے لیے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو یعنی میری یاد میں رہو، میرے لیے ہمیشہ تیار رہو،
دستاتونو بلند کنید، امن یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، ببینید بعد از این امن یجیب چه آمده،
اس امن یجیب کو پڑھیں کہ دیکھیے یہ جو قرآن کریم میں امن یجیب کی دعا آئی ہے اس کے بعد کیا ٹکڑا بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین پر ان کو خلیفہ قرار دیا ہے،
و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی مردم دعا کنید یار با وفا باشید، صدیق همراه باشید، جان فدا باشید، با اختیار به دنبال من باشید،
یعنی اے لوگوں امام پیغام دے رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مجھ سے جڑے رہو، میرے لیے سچے با وفا صحابی بن کر رہو، تب میں آنے کا مرحلہ طے ہوگا،
ہاس اجمالا امام آوردنی است نه آمدنی،
بس اجمالی طور پر بیان کر دوں کہ امام کو ہمیں بلانا ہے، ہمیں لانا ہے، امام آئیں گے نہیں،
یعنی چه؟ یعنی تو خوب بشو، محیط رو خوب بکن تا بستر آماده بشود، با آقا بگید بفرمایید،
کیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ خود اپنی اصلاح کریں، اچھائی کی طرف آئیں، اچھے بن جائیں، ماحول کو اچھا بنائیں، جب ماحول پاک ہو جائے پھر امام سے کہا مولا تشریف لائیے،
خب اما این رو من باید بیشتر از این حرف میزدم، ولی چی کار کنیم؟
مجھے اس بارے میں اور بات کرنی تھی لیکن میں وقت کی کمی کے سبب نہیں کر پا رہا.
باور کنید راجع به امام زمان ماها ظالمی، من ده ظالمم.
اس بات کو یقین سے جان لیجئے کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم ظالم ہیں. امام کے بارے میں باتیں زیادہ ہوتی ہیں.
خب انشاءاللہ ایک جلسه دو جلسه دیگه مقداری از اون این 29 تا سوال رو باید جواب بدیم موقعی.
اگر توفیق رہی انشاءاللہ پھر کبھی ایک دو سیٹنگز کے درمیان جو میں سوالات کیے تھے ان کو
بدیم دیگه. ہاں خلاصه سوال از ما جواب هم از ما. ای کاش ای کاش جامعه به یک جایی برسه سوالای خوب بکنه.
کاش کہ ہمارا معاشرہ اس جگہ تک پہنچے اس کی فکری سطح بلند ہو کہ اچھے سوال بھی کر سکے.
ساعت شد 12 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.